हम फरमाएंगे और कुछ इरशाद फरमाएंगे तो उसे भी हमारा सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
4 मार्च क्या बोले भाई?
4 मार्च 2018 हम लोग इस वक्त हुजूर अशरफुल खुलफा की क़यादत में हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बगदाद मुअज़्ज़म में हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं। हज़रत जी हमारा बुजुर्गों के ताल्लुक़ से समाअत फरमाएं, मैं हज़रत की बारगाह में मुअज़्ज़म अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर वाला जिन आस्थानों पर इस वक्त हाज़िरी देने जा रहे हैं उनके ताल्लुक़ से कुछ इरशाद फरमाएं।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاةً وسلامًا عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میں نے تو رات ہی میں تفصیل کے ساتھ حضور سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور ان کے پوتے یعنی حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد جواد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کر دیے تھے، اب ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا اصرار ہے کہ پھر دوبارہ بیان کروں، وہ تفصیل کے ساتھ تو میں نہیں بیان کرتا، صرف تعارف ان بزرگوں کا کروا دیتا ہوں. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات ہے جو 12 اماموں میں ایک بارہ اماموں میں ان کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے. ان کا شجر نسب یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. امام حسین آپ کے چھوٹے شہزادے تھے. حضرت امام حسین کے ایک شہزادے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے 3 شہزادے ہوئے، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر. علی اکبر اور علی اصغر یہ دونوں شہزادے کربلا میں شہید ہوئے. بیچ والے جن کو علی اوسط، اوسط کے معنی بیچ والا، تینوں بچوں کے نام انہوں نے علی علی رکھا. بڑے علی اکبر اور چھوٹے علی اصغر، اور حضرت علی جو بیچ والے تھے ان کو تمام دنیائے اسلام زین العابدین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے.
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خطاب اس لیے ملا تھا کہ عبادت ریاست میں ہم وقت مصروف رہتے تھے، دنیا کے عابدوں کی یہ رونق اور زینت تھی، اس لیے ان کو لوگ زین العابدین کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہزادے حضرت سیدنا محمد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کے شاہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہزادے حضرت علی رضا تھے، اور حضرت علی رضا کے شاہزادے امام جمرات تھے۔ یہ پورا شجر نسب ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علم و فضل تقویٰ کے اعتبار سے بلندیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور یہ روشن ضمیر تھے، ان کی بارگاہ میں جو آتا تھا اور کچھ سوچتا تھا تو حضرت امام موسیٰ کاظم دل کے خطرات سے واقف ہو جایا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، میں نے رات میں بیان کیا تھا کہ حضرت سیدنا شفیع بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ، انہیں پہلی مرتبہ دیکھا ایک سادے لباس میں حج کے رہگزر پر، حج کے راستے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ کوئی صوفی ہے، آنے جانے والوں سے مدد کی غرض سے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس وسوسے کی اطلاع انہیں دے دی اور آیت کلمہ پڑھی، واجتنب الظن، اے لوگوں کسی کے خلاف کسی بدگمانی سے پرہیز کیا کرو۔ حضرت شفیق بلخی سمجھ گئے کہ میں نے جو گمان کیا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں، یہ کہہ کر وہ اٹھے اور اتنی تیزی سے آگے نکل گئے کہ میں ان کے ساتھ چل نہ سکا، اور یہ طے کیا کہ جہاں ملیں گے میں اپنی بدگمانی کی معافی ان سے چاہوں گا۔ کافی دور جا کر دیکھا تو حضرت امام موسیٰ کاظم نماز میں مصروف تھے، یہ پیچھے کھڑے ہو گئے تو یہ سلام پھیریں تو میں اپنی غلطی کی معافی مانگوں۔ سلام پھیرنے کے ساتھ ہی فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اتنی لغفار، کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، من تابا، جو توبہ کرے اور سچا ایمان رکھے اور کام کرے۔ یہ سمجھ گئے کہ میرے احساس اور دل کے خطرے سے واقف ہو کر مجھے حکم دے رہے ہیں کہ جو تم نے بدگمانی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت امام موسیٰ کاظم وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ پھر ملاقات کروں لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ جب یہ منا پہنچے تو منا کے ایک کنویں پر انہیں بیٹھا ہوا دیکھا. اس وقت وہ دعا کر رہے تھے کہ مولا مجھے وضو کرنا ہے اور میرے پاس رسی اور ڈول نہیں ہے کہ میں کنویں سے پانی نکالوں, مولا تو میری مدد فرما. دعا کے الفاظ ختم ہوئے, شفیق بلخی کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا اور حضرت امام موسیٰ کاظم نے اس سے اپنا برتن بھر کر اور وضو فرمایا, اور پھر ایک برتن وضو کے کرنے کے بعد پانی بھر کر اپنے پاس رکھ لیا. کنویں کا پانی جہاں تھا پھر وہاں لوٹ گیا. حضرت امام موسیٰ کاظم نے اس وقت وہاں کی ریت جمع کی اور برتن میں جس میں پانی بھرا ہوا تھا ڈالنے کے بعد اسے خوب تیزی کے ساتھ ہلایا اور ہلانے کے بعد اسے پینے لگے. شفیق بلخی حیرت و استعجاب میں ڈوبے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقیر اور اس کا معاملہ عجیب و غریب ہے, اور یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. جب وہ ریت اور پانی پی رہے تھے تو ان کی زبان سے نکلا, حضور اللہ نے جو آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عنایت فرمائی. حضرت امام موسیٰ کاظم نے برتن ان کی طرف بڑھا دیا, انہوں نے بھی پانی پینا شروع کیا. قسم کھا کے کہتے ہیں وہ ایسا خوشبودار اور لذیذ ستو تھا, پینے کا مزہ آ گیا اور ایسا مشروب ایسا لذیذ ستو میں نے کبھی نہیں پیا تھا. دیکھنے میں تو وہ زمین پر پڑی ہوئی ریت تھی. حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی جواب دے دیا حضرت امام نے کہ میں راستے میں جو بیٹھا تھا کسی پر بوجھ بننے کے لیے نہیں, کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے نہیں, میں ریت اور دھول اور مٹی کو بہترین مشروب بنا سکتا ہوں اور مجھے کھانے پینے کی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آوازے کر دیا اللہ والے کسی پر بوجھ نہیں بنتے. حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان سے کچھ روحانی فیض اور نصیحت حاصل کروں. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اچانک غائب ہو گئے. تلاش بسیار کے بعد بھی وہ مجھے نہ ملے. جب میں حج کے ارکان سے فارغ ہوا تو درود پاک پڑھا.
السلام علیکم حبیبی.
حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں حج کے ارکان سے فراغت کے بعد آیا تو دیکھا رات کا وقت ہے اور حضرت نماز میں مصروف ہیں. نماز سے فارغ ہوئے, جب وہ چلنے لگے تو تمام لوگ ان کی طرف بڑھے اور عقیدت سے سلام کرتے, دست بوسی کرتے, قدم بوسی کرتے. لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا حضرت امام جعفر صادق. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاہزادے, حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں. تب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ فقیر نہیں، یہ تو 12 اماموں میں سے ایک امام ہے. بہرحال حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران علمی اور روحانی فیض حاصل کیا، جن کے مزار پر ہم جا رہے ہیں. یہ وہ ذات ہے کہ دلوں کے خطرات سے فوراً واقف ہو جاتے ہیں. ہمارے نزدیک اولیاء کرام قبر میں جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں اور آنے جانے والوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں. یہ تو اولیاء کرام کی بات ہے، بلکہ حدیث سے یہ ثابت ہے. عام مسلمان جو قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں، ان کا سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. لیکن اولیاء کرام یہ صرف روحانیت نہیں، بلکہ وہ جسم منصری کے ساتھ بھی اپنی قبر پاک میں موجود ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں. اس لیے ہم اس بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں حاضر ہو رہے ہیں جو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. اس لیے جب ہم وہاں پہنچے تو پورے خلوص اور صدق دل سے وہاں حاضری دیں، اپنے دل میں غلط خیال کو نہ آنے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری خلوص کے ساتھ نصیب فرمائے. وہی پہلو میں ان کے پوتے حضرت امام محمد جواد، امام تقی بھی ان کو کہتے ہیں، وہ بھی رونق افروز ہیں، مدفون ہیں. یہ امام جواد بڑے سخی اور فراق دل تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت و زر سے مالا مال فرمایا تھا. غربا اور مساکین کی تمام ضرورتوں کو یہ پورا کرتے تھے، اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے تھے، غریبوں کی مدد میں مصروف رہتے تھے. حضرت امام جواد کی شخصیت بھی بڑی عظیم ہے، جو دادا کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں. یہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام علی رضا اہل بیت کے وہ شیخ طریقت ہیں کہ ان کے بعد ہمارے شجرے میں حضرت معروف کرخی آتے ہیں. حضرت معروف کرخی ان کے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ پیر ہیں کہ جن کے دامن کرم میں بچپن ہی سے معروف کرخی نے تربیت پائی تھی اور اپنے آبائی مذہب سے غائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. اس لیے حضرت معروف کرخی بھی آسمان ولایت پر مہ تاباں بن کر کے چمکے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے لیے وہ فیض کا درجہ بنے. حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار یہاں پر نہیں ہے، تو مشہد شریف ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کا مزار ہے. ہم یہاں پر ان کے صاحبزادے حضرت جواد کے مزار پر حاضر ہوں گے. حضرت موسیٰ کاظم کے مزار کو بھی دعا کی قبولیت کے مقامات میں شمار کیا گیا ہے. اعلی حضرت نے بھی احسن الوعا کے شرح میں اس کا ذکر کیا ہے. حضرت امام اعظم امام موسیٰ کاظم غوث اعظم ان مزارات کی نشاندہی کی ہے، اور ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا ذکر کیا ہے. بس ہمارے دل کے خلوص اور ہمارے ماننے کے سچے طریقے کا لحاظ اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہر جگہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. وہیں متصل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہیدے اور فضل شاگرد حضرت قاضی القضاۃ امام ابو یوسف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، وہاں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے. حنفی اماموں میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا مرتبہ ہے. بڑے علم و فضل والے تھے، اور علم کبھی کبھی آدمی کے اندر کچھ انا کا جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ حضرت امام ابو یوسف جب پڑھ لکھ کر اور امامت کے درجے پر فائز ہوئے تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس طرح امام اعظم نے اپنی درسگاہ سجائی ہے، اب میں بھی اس لائق ہو گیا ہوں کہ اپنا مدرسہ اور اپنی درسگاہ الگ قائم کروں. یہ جذبہ تھا، ایک انسانی جذبہ تھا. انہوں نے اپنی درسگاہ لگائی اور لوگ ان کی درسگاہ میں جمع ہونے لگے. کسی نے جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب تو آپ کے شاگرد آپ کی برابری کرنے لگے ہیں، انہوں نے بھی اپنی درسگاہ سجا لی ہے. تو ہم حضور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، جاؤ ابو یوسف سے ایک مسئلہ پوچھ کر کے آؤ. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ مسئلہ یہ بتایا جانا، ان سے پوچھنا کہ ایک شخص نے دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے دیا. اب وہ دھوبی کپڑا دھو کر کپڑے والے کے پاس لایا، تو جس نے کپڑا دھلایا ہے اس کی مزدوری اس پر واجب ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بولے واجب ہے تو تم بولنا غلط، پھر وہ کہیں واجب نہیں ہے تو تم بولنا غلط. دونوں سوال کے جواب میں غلط غلط کہنا تو وہ پریشان ہو جائیں گے. بھائی ایک ہی معاملہ ہے، اگر دھوبی کپڑا دھو کر لایا تو دھونے والے پر اس کی مزدوری اور اجرت واجب ہے، یہ تو کھلا ہوا مسئلہ ہے، مزدور کی محنت واجب ہوتی، اور تم بول رہے ہو کہ غلط. اور اگر وہ یہ کہیں کہ مزدوری واجب نہیں ہے تو تم بول دینا کہ یہ بھی غلط. پھر وہ پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کس نے تم کو سمجھا کر بھیجا ہے، تو بتا دینا کہ ابو حنیفہ نے بھیجا ہے. وہ شخص گیا اور اس نے مسئلہ پوچھا، حضرت نے بتایا، اصل میں صورت یہ تھی، میں نے تھوڑا سا وہ چھوڑ دیا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ یہ سکھایا تھا کہ جا کر پوچھنا کہ ایک شخص نے دھوبی کو دھونے کے لیے کپڑا دیا، اور دھوبی جب کپڑا لے کر گیا تو اس کو وہ کپڑا پسند آیا اور اس نے اس کو ہڑپ کرنے اور غصب کرنے کی نیت کر لی، اب یہ کپڑا میں واپس نہیں کروں گا. یہ مسئلے کی صورت ہے. اب ان سے پوچھنا کہ اس نے غصب کی نیت کر لی تھی، اب وہ پھر کپڑا دھو کر کے کپڑے والے کے پاس لایا
تو اس کی مزدوری واجب ہے یا نہیں؟ اگر ابو یوسف کہیں کہ اس کی مزدوری واجب ہے تو تم کہنا غلط، اور اگر وہ کہیں مزدوری واجب نہیں تو تم کہنا غلط. پھر وہ پوچھیں گے یہ مسئلہ تم کو کس نے سکھا کر بھیجا ہے؟ کہنا ابو حنیفہ نے. حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ شخص گیا اور یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، تو دونوں جوابوں میں اس نے کہا غلط کہا غلط کہا. پریشان ہو گئے، کہا یہ تم کو بتایا کس نے؟ کہا ابو حنیفہ نے. تو اپنا مدرسہ بند کیا اور حضرت کی خدمت میں آئے اور پھر معافی طلب کی اور کہا حضور دونوں صورتیں غلط کیسی ہیں وہ آپ سمجھا دیں. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو وہ دھوبی جب کپڑا لے گیا تھا دھونے کی نیت سے، اگر اس نے غصب کیا ہے دھونے کے بعد، کپڑا دھو لیا تھا اور پھر اس کی نیت بگڑی، یا کپڑا لے گیا تھا پہلے ہی اس نے غصب کرنے کی نیت کر لی تھی اور پھر دھویا، یہ دو صورتیں ہیں. اگر لے گیا تھا اور دھو کر کے اس کو غصب کرنے کی نیت ہوئی تو مزدوری واجب ہے، اور اگر لے گیا تھا ابھی دھویا نہیں تھا اور اس کی نیت بگڑ گئی کہ میں اس کو استعمال کروں گا اور پھر دھویا، تو مزدوری واجب نہیں. اس لیے کہ غصب کی نیت کے بعد دھویا تو اس نے اپنے لیے دھویا تھا، اور غصب کی نیت سے پہلے دھویا تو کپڑے والے کے لیے دھویا تھا. اب بعد میں اس کو ہوا کہ بھائی یہ غلط بات ہے، چلو لے آ کر کے واپس کر دوں، تو اگر غصب کی نیت سے اس نے پہلے دھویا تھا تو اس پر مزدوری واجب ہے، اور اگر غصب کرنے کے بعد اس نے دھویا تو مزدوری واجب نہیں ہے. حضرت امام ابو یوسف نے جب یہ باریک مسئلہ سنا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا حضور جب تک با حیات ہیں میں اپنی درسگاہ بند کر دوں گا. یہ تھا اہل علم کا معاملہ، اور آج اہل علم ذرا سا کچھ ترقی پا جاتے ہیں تو استاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور استاد بھی ہے پھر اس کے خلاف بولنے لگتا ہے. دونوں طرف سے یہ خرابی ہے. امام اعظم کی زندگی امام یوسف کی زندگی بتا رہی ہے کہ اگر کسی نے اپنا مقام الگ بنانے کی کوشش کی ہے تو استاد خوش ہو جائے اور کہے کہ جانے دو کرنے دو، لیکن کبھی استاد تنبیہ کے لیے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی تم استاد نہیں بنے ہو، جائے استاد خالی سے، استاد کا کی جگہ خالی ہے. حضرت شیخ سعدی نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ ایک پہلوان تھا جسے 360 داؤں یاد تھے، ہر دن ایک پیترا چل کر کے اور کشتی مارتا تھا. اس کا ایک شاگرد بہت چہیتا تھا، استاد سے کہا سرکار آپ سارے اپنے داؤں تیز مجھے سکھا دیجیے. اس نے سب سکھا دیا، ایک داؤ اس نے محفوظ رکھا. جب پہلوان شاگرد نے دیکھا اب تو میں استاد کی برابری کر سکتا ہوں، تو استاد سے کشتی کا اس نے چیلنج کر دیا. استاد بیچارا بوڑھا اور یہ جوان، دونوں اکھاڑے میں اترے. ہاتھ ملانے کے بعد استاد نے وہ چھپا ہوا داؤ چلایا اور اس پہلوان کو زمین پر گرا دیا. ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، حضور یہ تو داؤ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا. بولے بیٹا اسی دن کے لیے چھپا کر رکھا. تو استاد کو بھی چاہیے کہ سب گر مت بتائے، کچھ نہ کچھ چھپا کر کے رکھے.
ماشاءاللہ،
یہ ہے حالات، اور انشاءاللہ جی
السلام علیکم. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ.
انشاءاللہ ہم لوگ ایسے شاگردوں میں سے ہیں کہ کبھی بھی اتنی بڑی جرم تو نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اساتذہ کی بارگاہ کا خواب موتب بنائے اور کبھی اس سے جرم نہ پیش ہو.